الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز علماء کرام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء یہ ایک خصوصی مجلس ہے یقیناً اس سے آپ حضرات واقف نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارا معمول کا مجلس ہے ہماری خانقاہ میں منگل کے دن مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہوں گے مثنوی شریف کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مثنوی شریف بدھ کے دن الحمدللہ 2015 سے باقاعدہ مکتوبات شریف جو مجد السانی کا مصحف کے مکتوبات شریف اس کا درس ہوتا ہے اور جمعرات کو مدارس کے لیے خصوصی طور پر ایک سلسلہ ہے شروع کیا گیا ہے منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے الہیات کا جو مضمون حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں بیان فرمایا ہے اس کی تشریح ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے معمولات ہیں الحمدللہ اس کو ہم سفر میں بھی جاری رکھتے ہیں اور وہاں تو ہوتے ہیں الحمدللہ لہٰذا جہاں بھی جاتے تو نیٹ کے ذریعے سے یہ مجالس ہماری ہوتی ہے تو ابھی بھی ماشاءاللہ یہ جو مجلس ہے یہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ جا رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور اس کا باقاعدہ چونکہ انتظار ہوتا ہے تو ہم درمیان میں کچھ اور بات بھی نہیں کر سکتے یہی ہوتا ہے مکتوبات شریف میں کیا ہے چونکہ نئی جگہ ہے تو تھوڑا سا تعارف کرنے کی ضرورت پڑے گی مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا انہوں نے فرمایا کہ مکتوبات شریف میں وہ علوم اور معارف ہے جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور بہت کمیاب ہے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے یقیناً ہمیں بھی پتہ نہیں تھا 2015 سے پہلے ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ مکتوبات شریف میں کیا ہوتا ہے وہ تو اللہ کا کرم ہوا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظات شریف کی جلد انفاس عیسیٰ ہمارے درس میں ہوا کرتی تھی اور 14 سال الحمدللہ اس کا باقاعدہ درس ہوا تھا تو جب وہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں اللہ جل شانہ کا اپنا ایک نظام ہے اس کے ذریعے سے رہنمائی ہوئی مکتوبات شریف کے بارے میں اور مکتوبات شریف کا یہ حال تھا کہ میں نے اس سے پہلے غالباً 3 صفحے سے زیادہ مکتوبات شریف نہیں پڑھے تھے اور وہ بھی اتفاقی پڑھے تھے کوئی باقاعدہ منصوبے سے نہیں پڑھے تھے کسی بزرگ کے یہاں گئے تھا تو وضو کر کے آ رہے تھے تو اس وہاں پر مکتوبات شریف کی جلد پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے میں نے پڑھنا شروع کیا بس وہی سارا کچھ مطالعہ تھا ہاں جی لیکن اللہ جل شانہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کا نظام وہ خود کرتا ہے جیسے ترتیب ہے مکتوبات شریف کی پہلا مکتوب دوسرا مکتوب ابتدائی مکتوبات تقریباً 10 یہ حضرت اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے نام ہے اور ظاہر اپنے شیخ کو جو حضرت نے اپنے احوال بتائے ہوں گے وہ کتنے گہرے ہوں گے تو ہمارے ساتھی بھی اس سے آگاہ نہیں تھے خود میں بھی ایسے ہی تھا تو سر پر سے باتیں گزر رہی تھی لیکن سب نے تسلیم کیا کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے فیض مل رہا ہے پتہ نہیں کیسے یہ پتہ نہیں تھا لیکن بہرحال چل رہے تھے چوتھے نمبر مکتوب میں ایک نیچے فٹ نوٹ پہ حوالہ تھا کہ مکتوب نمبر 287 میں اس کی مزید تشریح ملے گی. مکتوب نمبر 287 میں نے کھول لیا, اب خدا کی شان بات ایسی ہے کہ جتنے بھی مکتوبات شریف کی تشریحات ہوئی ہیں ابھی تک وہ 217 سے زیادہ نہیں ہے, 217 سے آگے کی تشریح نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میں تشریح سے تو ہمیں کوئی کہیں سے مل نہیں سکتا, لیکن جس طرح میں نے اس کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو میرے سوالات ذہن میں مسلسل کئی عرصے سے کٹک رہے تھے ان کے جوابات اس میں موجود تھے. یہ میں نے دیکھ لیا, تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ خزانہ تو ادھر ہے, تو یہ تو یہ کرنا چاہیے. لیکن میں گمگو میں کیفیت میں مبتلا ہو گیا کہ اب میں کیسے کروں, 1, 2, 3, 4 اور 287 یہ کیسے کروں, ظاہر اصول تو نہیں ہے. اس پر میں متردد. ایک ساتھی کو حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت ہوئی, حضرت نے ارشاد فرمایا یہ ترتیب میں نے نہیں بنائی, یہ بعد میں لوگوں نے بنائی ہے. یعنی 1, 2, 3, 4 جو ہے تو بعد میں لوگوں نے جمع کیا ہے, انہوں نے بنائی ہے, تو اس وجہ سے آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے. واہ, پتہ چل گیا کہ شاید ارادہ یہی کہ ہو جائے. ظاہر اندازہ یہی تھا کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ارادہ یہی کہ یہی ہو جائے. اس وجہ سے اس مکتوب شریف کے اوپر الحمدللہ 16 درس ہوئے, 287 نمبر مکتوب پہ 16 درس ہمارے ہوئے. وہ نہ صرف درس ہوئے بلکہ اس کے اوپر مذاکرے ہوئے اپنے ساتھیوں کے, جس میں ظاہر مفتیان کرام بھی تھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جہاں کوئی اشکال آ جاتا تو کسی نہ کسی طریقے سے حضرت کی طرف سے رہنمائی آ جاتی, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز مکمل ہو گئی, اس کو ایک کتاب کی صورت میں چھپ گیا. وہ کتاب ہے حقیقت جذب و سلوک, وہ کتاب ہے. اب اس مکتوب شریف کی ابتدا اس طرح ہے, فارسی زبان میں 29 صفحات کی تقریباً مکتوب شریف ہے. مکتوب شریف کے ابتدا اس سے ہوئی ہے کہ اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں حضرت, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ جذب میں اور سلوک میں, یعنی جذب و سلوک کے سمجھنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں. میرے دل کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ لکھوں, تو میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. وہ خط اصل میں اس کے بارے میں تھا, جذب اور سلوک. چونکہ آپ حضرات اس چیز کو بالکل زیادہ پہلے نہیں سنا ہوگا, جیسے میں نے بھی پہلے نہیں سنا تھا, تو میں اس وجہ سے ساتھ ساتھ کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس کے بارے میں. سلوک کہتے ہیں ایک ایک نقطے کو درست کرنے والی چیز کو. جیسے آپ باقاعدہ بیماریاں روحانی, حسد ہے, کین ہے, بغض ہے, یہ تمام چیزیں, ان میں ایک ایک کر کے ساری بیماریوں کو نکالنا, اس کو سلوک کہتے ہیں. اور جذب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا عشق کسی کو نصیب ہو جائے, محبت کسی کو نصیب ہو جائے, اور وہ محبت بہت ساری چیزوں کو جلا دے, تو اس کو جذب کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ سلوک طویل ہے لیکن درپا ہے اور محفوظ ہے, کیونکہ ایک انتظام ہے اس میں. بقول حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ جذب میں بے شک سب کچھ ہے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں انتظام نہیں ہے. ہاں جی, تو اس لحاظ سے جذب جو ہے بھی کام کی چیز ہے لیکن مکمل نہیں ہے. سلوک اگرچہ لمبا ہے لیکن مکمل ہے. اگر سلوک طے ہو جائے تو آپ کو جذب کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن جذب حاصل ہو جائے تو سلوک کی ضرورت پڑے گی. یعنی وہ اگرچہ سپیڈ اس کی بہت زیادہ ہے لیکن پورا نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اکثر سلسلے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے سلوک طے کراتے تھے. جذب کی طرف سب سے پہلے خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ لوگ سلوک پہ آنا نہیں چاہتے تھے سستی کی وجہ سے, شوق کی کمی کی وجہ سے سلوک پہ نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ لمبا ہے اور محنت طلب ہے, مجاہدات ہیں, ریاضتیں اس میں, اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے. تو اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے جذب کی ضرورت تھی. اس وجہ سے انہوں نے اس جذب کو جو بعد میں حاصل ہوتا تھا سلوک طے کرنے کے بعد, وہ انہوں نے اس کو پہلے بضرورت کسی حد تک حاصل کرنے کے لیے طریقہ ایجاد کر لیا تاکہ کم از کم سلوک طے کرنے کے لیے تیار تو ہو جائے. تو اس وجہ سے نقشبندی سلسلے میں گویا ترتیب یہ بن گئی کہ پہلے جذب کسبی, یعنی کسب کے طریقے سے جذب حاصل کرو, اس کے ذریعے سے سلوک طے کرو, اور پھر قدرتی طور پر جو جذب حاصل ہوتا ہے سلوک طے کرنے کے بعد جو سب کو, وہ ان کو بھی. لہٰذا جذب سلوک جذب یہ ترتیب بن گئی اس کی. لیکن بعد میں لوگوں نے جذب کو ہی کافی سمجھنا شروع کر لیا کہ بس ہی کافی ہے. حضرت نے یہ مکتوب شریف اس پہ لکھا ہے کہ جذب کافی نہیں ہے, بلکہ جذب تو صرف ایک مقصد کے لیے ہے, ایک ضرورت ہے. جب تک آپ اس سے وہ کام نہیں لیں گے تو آپ نے وقت کو ضائع کر دیا, کیونکہ تو ہوائی چیز ہے. جیسے ہوائی طور پہ آئی ہوائی طور پہ چلی بھی جائے گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں, لوہار جب کوئی چیز لوہے سے بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو آگ میں رکھ کر خوب گرماتا ہے, گرم کرتا ہے, لوہے آگ کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کو وہ جو ہیمر ہے, مطلب اس کو یعنی اس تھوڑی سی دماغ اس سے جو ہے مارتا ہے, اور اس کو جو بھی شکل دینا چاہتے دے دیتا ہے. اس کے بعد ٹنڈا ہو جاتا ہے, وہ چیز بن جاتی ہے. لیکن کام کے دوران ٹنڈا ہوا تو پھر بس. اور کمال کی بات ہے کہ اگر آپ بار بار جو ہے نا آپ اس طرح کرتے ہیں, یعنی گرم کر لیا اور پھر آپ سے ٹنڈا ہو گیا, پھر گرم کر لیا پھر آپ سے ٹنڈا ہو گیا, تو بن تو جائے گا لیکن لوہے کی طاقت وہ نہیں رہے گی, کمزوری آ جائے گی اس میں. لہذا آپ نے ایک ہی گو میں جب جذب حاصل ہو گیا فوراً سلوک پہ کرانا ہے تاکہ آپ کا کام پورا ہو جائے, اس سے فائدہ حاصل کرنا. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جذب کے جو مختلف احوال ہوتے ہیں اس کو سمجھتے جیسے ہمارا سلوک طے ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سلوک طے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ان کا جذبی حوال ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. پھر فرمایا جذب کے اندر انسان کے اندر ہوش کا عالم کم ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی ہوشیار آدمی ہو جذب کے ساتھ ہوش بھی پیدا کرے لیکن اپنا سلوک طے نہ کرے, تو اس کو میں فرمایا حضرت نے میں اس کو مجذوب متمکن کہتا ہوں. مجذوب ہے اور اس نے اسی میں تمکین پیدا کر لی. تو اب یہ لگے گا تو ایسا جیسے کہ بزرگ ہے, شیخ ہے, لیکن ہوگا نہیں. اس وجہ سے حضرت نے فرمایا نہیں لوگ پہنچے نہ لوگ کو پہنچا سکتے, نہ خود کامل ہے نہ کسی اور کو کامل بنا سکتے. فرمایا اصل کامل منتہی مرجو ہوتا ہے, یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک مبتدی ہوتا ہے یعنی ابتدا والا, ایک متوسط ہوتا ہے درمیان والا, اور ایک منتہی ہوتا ہے جو آخر ساری چیزیں طے کر لے. تو فرمایا اصل جو ہے نا منتہی مرجوع ہوتا ہے, وہ مرجوع جس کو دوبارہ لوٹا دیا گیا ہوتا ہے لوگوں کی طرف اصلاح کے لیے. تو اب یہ جو بات ہے یہ حضرت نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے, 29 صفحات ہے, میں نے تو بہت تھوڑا بیان کیا, 29 صفحات ہے. یہ جب چیز مجھے پتہ چل گیا تو مجھے بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے جو میرے ذہن میں عرصہ دراز سے تھے, वो मैं लोगों से पूछता था और जवाब कोई नहीं दे सकता था, पता ही नहीं था उनको जवाब कैसे दे सकता, मुझे भी पता नहीं था। खैर बहरहाल सवालात के जवाब मिल गए। उसमें ये जवाब भी मिल गया कि नक्शबंदी सिलसिले वाले हजरत बाज कहते थे कि हमारे यहां मुजाहिदा नहीं है, तो उसका जवाब भी हजरत ने दिया है। इस तरीके से वो कहते बस या जज़ब से इंसान कर ले या सलूक से कर ले, दोनों में एक हो जो वो ठीक है, इसका जवाब भी हजरत ने दे दिया है। इन गोए कि हर हर तरीके से हजरत ने उसके जवाब दे दिए, मुतमईन हो गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरा शेर सदर हो गया, और फिर इसके बाद हजरत के मजीद मकतूबात का सिलसिला शुरू हो गया। अभी मैं आपको इसमें से एक वाक्य बताता हूं, बड़ा उम्दा वाक्य है। हजरत नासिरुद्दीन हकवानी साहब दामत बरकातुम, ये भी नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं हमारे, हजरत की एक शेर को किसी ने हमारे मुझे ग्रुप में शेयर कर दिया, उस पर मैंने एक रुबाई शेयर कर ली। हजरत ने जो शेयर कर लिया, माशाल्लाह उनका अपना एक हाल था जिसमें उन्होंने कहा शेख कि मेरे ऊपर ऐसी तवज्जो हो गई कि मेरे लिए वो जो होश की बातें वो सिर्फ जस्तजू की बातें रह गई, असल चीज तो मुझे उस तवज्जो से मिल गया। मैंने एक रबाई उस पर पेश की और मैंने अर्ज किया कि शेख की तवज्जो से अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज नसीब फरमा दी कि मेरे लिए सलूक के जबाल तय करने आसान हो गए। वही हजरत की बात, ये बात थी ना, सलूक के जबाल तय करने आसान हो गए। अगर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के मकाल पे अगर हम नजर डालें तो पता चल जाए कि शुक्र अच्छी बात है या सोह अच्छी बात है। ये वाली बात मैंने कर ली, वो मेरा भाई था, हजरत को पहुंच गई जी, मेरा भाई पहुंच गई। हजरत इस पर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, फरमाया बहुत ज्यादा माशाल्लाह मुझे दिल की खुशी हुई कि बिल्कुल सही बात की है, असल नक्शबंदियत यही है। हजरत बहुत ज्यादा खुश हुए इस पर। तो कई तरीकों से माशाल्लाह बुजुर्गों के जरिए से ताईद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे काबिर हैं उन्होंने ताईद फरमाई कि वाकई क्यों वजह मेरे अपनी चीज़ तो होती नहीं, वो तो हमारे हजरत की बरकत थी, मतलब मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बाकायदगी के साथ मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ का दर्स देते हैं अल्लाह ताला की मदद से। तो अभी मेरे ख्याल में इस तमहीद के साथ अब हम शुरू कर सकते हैं ताकि जो है ना कम अज कम मामूल हमारा पूरा हो जाए। दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इसके बरकात नसीब फरमा दीजिए, बहुत जरूरी चीज है, बहुत अहम चीज है। मकतूब नंबर 78, ये दफ्तर दोम है, इसका मकतूब नंबर 78 है। वारा खान की तरफ सादिर फरमाया उस ताइफा आलिया की मोहब्बत इखलास के बयान में कि मोहब्बत इखलास फनाफिल्ला और बकाबिल्ला का जीना है, और उसके मुनासिब बयान में फनाफिल्ला से मुराद ये होता है कि इंसान अपनी नफ्स को की ख्वाहिशात को अल्लाह पाक के हुक्म के सामने फना कर दे कि मेरी ख्वाहिश कुछ भी ख्वाहिश नहीं है, असल ख्वाहिश तो असल जो है बात तो अल्लाह की है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जो थे, आप हज़रात जानते होंगे बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को, नाम सुना होगा, ये हारून रशीद के दौर में थे। तो एक दिन बड़े मज़े में बैठे हुए थे तो हारून रशीद ने उनसे पूछा बहलूल क्या हाल है। उसने कहा उस शख्स का क्या बात करते हो जिसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ होता है। तो हारून रशीद ने कहा खुदाई का दावा कब से किया है खुदाई का दावा कब से किया है। उसने कहा मैंने तो नहीं किया। उन्होंने कहा बात तो आपकी ऐसी है। उन्होंने कहा मैंने अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फना कर दिया, तो अब जो अल्लाह की मर्जी हो मेरी मर्जी, तो अब मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हारून रशीद को बात समझ आई, कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये फनाफिल्ला है, और इसके साथ बकाबिल्ला भी होता है। बकाबिल्ला इस तरह होता है कि जब इंसान अल्लाह का हो जाता है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह, अल्लाह उसका हो जाता है, تو اللہ پاک کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. آپ حضرات جانتے ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتا رہے کرتا رہے تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے, اس کے پیر بن جاتا ہے اس سے وہ چلتا ہے. ہاں جی, تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی خدائی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, یہ ایک بہت خوشگوار دولت ہے جس کا آپ کے خاندان میں احساس ہوتا ہے کہ باوجود اسباب دولت مندی اور عدم احتیاج کے آپ کو فقراء کے ساتھ نیاز مندی اور خدمت گزاری کا خیال ہے. حضرت نے چونکہ بڑے ہی اونچے درجے کے لوگوں میں کام کیا تھا, مالداری کے لحاظ سے, پوسٹوں کے لحاظ سے, جاگیروں کے لحاظ سے, مطلب جو جن کو معاشرے کے اندر اونچا مقام حاصل تھا ان کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ بات پہنچائی اور ان کے ذریعے سے پھر پورے لوگوں تک بات پہنچائی. حضرت کا طریقہ یہ تھا, یعنی اشرافیہ جو لوگ تھے نا, مطلب ان کے اوپر محنت کی تھی. تو اب یہ بھی کوئی بہت دارے امیر کبیر شخص ہے اور خدمت گزاری کا خیال ہے, جو اس طائفہ علیہ کی محبت و اخلاص کی خبر دے رہے اس پر کہ ناجیہ سے دوستی و محبت کی نشانی ہے. اس گروہ سے محبت رکھنے والے کے لئے مرء مع من احب, آدمی اس کے ساتھ جس سے محبت کرتے کی خوشخبری کافی ہے. نیز اس گروہ کے امنشینوں کے لیے ہوا قوم اللہ یشقا جلیسہم, یہ ایسی قوم ہے کہ اس کا امنشین بدبخت نہیں ہوتا, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اور جب اللہ جل شانہ کی عنایت سے محبت غلبہ پیدا کر لیتی ہے اس تک غالب آ جاتی کہ اس محبت کے علاوہ دوسری تمام گرفتاریاں دل سے رخصت ہو جائیں. گرفتاریوں سے مراد حضرت کی یہ ہے کہ جیسا ہمارا نفس ہے نا, یہ ہر چیز کے اندر مختلف چیزوں کے اندر گرفتار ہے. ہاں جی, یعنی ہم آنکھوں کی لذتوں میں بھی گرفتار ہے, کانوں کی لذتوں میں بھی گرفتار ہے, زبان کی لذتوں میں بھی گرفتار ہے, مال کی محبت میں بھی گرفتار ہے, شہرت کی شوق میں بھی گرفتار ہے, یعنی اس طرح گرفتار ہے کہ بڑی اہم اہم چیزیں اس کی وجہ سے ہم سے رہ جاتی ہیں, تو گرفتاری ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس محبت کے علاوہ دوسری تمام گرفتاریاں دل سے رخصت ہو جائے, اور محبت کے لوازم جو محبوب کے اطاعت اور اس کی مراد پر قائم رہنا ہے حتیٰ کہ اس کے اخلاص و اوصاف سے متخلق ہو ظاہر ہو جائے تو اس وقت محبوب میں فنا حاصل ہو جاتی ہے. فنا فی الشیخ کی شبات اسراء میں زین اول ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے بزرگوں کے ہاں یہ چلی آ رہی ہے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ, تین درجے. اصل تو فنا فی اللہ ہے, اصل تو فنا فی اللہ ہے, لیکن اس اصل تک پہنچنے کے لیے فنا فی الرسول کا مقام حاصل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے بغیر مل نہیں سکتا. ہاں جی, ایک عرب ساتھی تھے ہمارے, سفیان اس کا نام ہے, ماشاءاللہ بڑے اچھے نیک انسان ہیں. یعنی ان کے پاس الحمدللہ یہ سند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرت کرتے تھے, یہ باقاعدہ تواتر کے ساتھ یہ سند چلا رہا ہے. 3 سال اس نے محنت کی اس کے لیے, تو وہ سند اس کو ملی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے قرت. تو یہ مطلب بڑے نیک آدمی ہے, اس نے تصوف پہ بڑی کتابیں پڑھی تھیں, اتنی زیادہ کہ میں حیران ہو گیا. میرے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے کہتے ہیں شیخ میں اپنے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا حضرت ایک کو برداشت کرنا پڑے گا, ہاں جی اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا. کہتے کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً اس کو تنبیہ ہو گئی, میں نے کہا نعم ٹھیک ہے آپ صحیح ہے. میں نے کہا لیکن رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 گروہوں کو ماننا پڑے گا. ایک گروہ 3 گروہ ہے وہ, لیکن اس کا ایک گروہ بن جاتا ہے صحابہ کرام, یعنی امہات المومنین, صحابہ کرام اور اہل بیت, یہ 3 کو ماننا پڑے گا تبھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے. کہتے ہیں مانتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا اس گروہ جو صحابہ کا گروہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو مزید 3 گروہوں کو ماننا پڑے گا, بغیر اس کے آپ نہیں پہنچ سکتے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا محدثین. غیر محدثین کے بغیر تو آپ ان کی باتیں آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہاں ٹھیک, فقہا. ظاہر فقہا اس کے مسائل جو استنباط کرتے ہیں تو بغیر اس کے تو نہیں. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا صوفیہ, کیونکہ آخر جو علم آپ کو حاصل ہے اس پہ عمل تو کرنا پڑے گا نا. تو عمل کرنے کے لیے آپ کو نفس اور شیطان اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. تو نفس اور شیطان کے بچانے کا دعویٰ کون سے کہتا ہے؟ یہ صوفیہ کے کام ہے. تو لہٰذا آپ کو ان تین گروہوں کا ماننا پڑے گا. کہتے ہیں نا صحیح ہو گئی. میں نے کہا پھر یہ دیکھو نا, جو وقت کا عالم ہے وہ تو محدثین اور فقہا کا قائم مقام ہے, لیکن جو وقت کا صوفی ہے بالخصوص جو شیخ ہے وہ تمام صوفیاء کے گروہ کا مطلب وہ جو ہے نا وہ نمائندہ ہے. لہذا اس کے ذریعے سے آپ تمام صوفیاء کو پہنچ گئے اور تمام صوفیاء کے ذریعے سے آپ صحابہ تک پہنچ گئے اور صحابہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ساتھ جو ہے نا آپ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچ گئے. اس پر خاموش ہو گئے, کچھ کہا نہیں. یہ تقریباً 1.25 گھنٹے کے اوپر محیط ہماری بحث و مباحثے کی بات تھی. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ خود خانقاہ تشریف لائے, بیعت ہوئی اور ذکر لے لیا, اور اب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ رابطہ ہے, وہ تعلق رکھتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ فنا فی الشیخ, اس کی وجہ ہے کہ فنا فی اللہ جو ہے یہ اصل ہے, لیکن ورا الورا ہے ذات اللہ تعالیٰ کی, نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے نہ اس کو, وہ تو ظاہر ہے. اب اس کی بات خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ سے براہ راست کلام نہیں کر سکتا مگر حجاب کے ساتھ اور اس کے آڑ کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو ذریعہ اللہ نے بنائے ہوئے اس ذریعے کو لینا پڑے گا. تو ظاہر ہے آپ سب سے بڑا ذریعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی آپ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ والی بات ہوگی, پھر یہ کہ اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں. تو فنا فی الرسول حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے فنا فی الشیخ, کیونکہ جب فنا فی الشیخ ہوتا ہے تو اس شیخ کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں ان کو جذب کرنا شروع کر لیتا ہے. ہاں جی, اور سنتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے یہ للہیت تک پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ماشاء اللہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ابھی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بقا باللہ اس کے لیے فنا فی اللہ چاہیے, اور فنا فی اللہ کے لیے فنا فی الشیخ کی شبہات اسراء میں زین اول ہے, اور یہی فنا فی الشیخ بعد میں وسیلہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے کہ جس پر بقا باللہ مترتب ہوتی ہے, جو ولایت کا حاصل مقصود ہے. مختصر یہ کہ اگر ابتدائی میں کسی توسط کے بغیر محبوب حقیقی کی محبت و نظام میسر ہو جائے تو ایک عظیم دولت ہے جو فنا بقا کا حاصل ہے, ورنہ کامل و مکمل کے واسطے کے بغیر چارہ نہیں. سب سے پہلے اپنی مرادات کو اس کی مراد میں فنا کر دینا چاہیے اور اس میں فانی ہونا چاہیے تاکہ وہ فنا وسیلہ فنا فی اللہ ہو جائے. پہلے شیخ کی بات مانو گے اور ایسا مانو گے جیسے غسال کے سامنے مردہ ہوتا ہے, آج جس طریقے سے مطلب وہ آگے پیچھے کر, اور ماسوا کی گرفتاریوں سے پوری آزاد ہو کر ولایت کی درجات تک رسائی ہو جائے. برشکر غلطی دا اے سفرائیاں از برائے کوری سودائیاں, اس قسم کی باتیں طالب علموں کے لیے اور عرضو کرنے والوں کو شوق دلانے کے لیے کی جاتی ہے, ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق دینے والا ہے. باقی مقصد یہ کہ فقراء کا مکتوب لانے والے محمد قاسم ایک بزرگ زادے ہیں جو فقیروں کی خدمت میں رہے ہیں, لیکن اپنے بڑے بھائی کی تربیت کے ذریعے بہت ناز و نعمت میں پرورش پائیے اور زمانے کے رنج و غم کم دیکھیں, اب آپ کی ملازمت کا شوق رکھتے ہیں. اگر ان کو آپ سرکاری ملازمت میں داخل کر لیں ان کے حال پر توجہ التفات رکھے تو آپ کے کرم سے بھیج دیں گا, اور زیادہ کیا تکلیف. یہ سفارش کی ہے, سفارش کرنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سنت ہے, یعنی باقاعدہ آپ سب نے اس کے لیے امر فرمایا. مکتوب نمبر اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, 79 کہتے ہیں 89 کہتے ہیں 79. اچھا میں اکثر اس میں غلط کرتے کرتا ہوں, کبھی 89 کہتا ہوں کبھی 79 کہتا ہوں. اچھا, شیخ یوسف برکی کی طرف صادر فرمایا, ان کے رسالے کے جواب میں جو کفر سے روگردانی اور اسلام کی قبول کرنے کے شعار پر مشتمل تھا اور اس کے مناسب بیان میں الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا, وہ رسالہ جو آپ نے لکھ کر مولانا عبدالحی کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ مجھے دکھائے, انہوں نے اس مدت میں نہیں دکھایا, حتیٰ کہ جس روز مولانا بابو روانہ ہو گئے اس دن وہ اس رسالہ کو لے کر آئے. اس کے مطالعے سے بہت خوشی حاصل ہوئی کیونکہ وہ رسالہ کفر سے اعراض پر مشتمل اور اسلام کے قبول کرنے کے شعار میں ہے. جس طرح اسلام مجازی کفر مجازی سے بہتر ہے, اس طرح اسلامی طریقت بھی کفر طریقت سے بہتر ہے. بڑے اصطلاحات ہیں, کیونکہ کفر طریقت میں مستی ہی مستی ہے. کفر طریقت سے مطلب یہ کہ یعنی انسان ہوش کو جائے, ہاں جی, تو اس میں جو مستی آتی ہے اس کو کفر طریقت کہتے ہیں. اور اسلامی طریقت میں سب سو ہوش ہے, وہی والی بات حضرت نے بھی فرمائی جو میں نے اپنے ربائی میں کی تھی, ہاں جی, سب سو اور ہوش ہے. چنانچہ جس طرح سوئے مجازی سکر مجازی سے بہتر ہے, اس طرح سوئے طریقت بھی سکر طریقت سے بہتر ہے. کفر طریقت کا ثمرہ تشبیہ ہے اور اسلام طریقت کا نتیجہ تنزیہ ہے. جس قدر تشبیہ و تنزیہ کے درمیان فرق ہے, اسی قدر طریقت کے کفر و اسلام کے درمیان فرق ہے. اب یہ تشبیہ کیا چیز, تنزیہ کیا, اس پر کچھ بات ہونی چاہیے. اصل میں چونکہ اللہ پاک کی ذات وراء الوراء ہے, تو اس کے باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالوں سے کام لینا پڑتا ہے. کیونکہ انسان جب تک کسی چیز کو جانتا نہ ہو تو اس کے تو بغیر اس کے سمجھ نہیں سکتا. اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سا سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک اندھا تھا, تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ کیر کھائیں, کیر آئے. کہتے ہیں کیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا سفید ہوتا ہے. اس نے کہا سفید کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بگلے کی طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں بگلے کیسے ہوتا ہے؟ تو نے ہاتھ اس طرح کر لیا اس کے اوپر, اس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں تو ٹیڑھی کیر ہے, میں نہیں کہا سکتا. اب یہ سب جو ہے نا, مطلب اس طرح ہے کہ آپ صرف مطلب ایک یعنی مثال, تو مثال ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا, لیکن مثال کے ذریعے سے سمجھ منتقل ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جب مثال آتا ہے تو تشبیہ ہے, لیکن چونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لے سکے مثلی شیئن, تو اس وجہ سے انکار کرنا پڑے گا اس کا. تو اس کا جو انکار ہے وہ تنزیہ ہے, اور سمجھانے کا جو وہ تشبیہ ہے. تو یہ جتنا جتنا انسان سمجھتا جائے گا تو تشبیہ کم ہوتا جائے گا اور تنزیہ بڑھتا جائے گا. وہ کفر مطلب جو ہے نا وہ طریقت کم ہوتا جائے گا, اسلامی طریقت بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کروں. حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جذب حاصل ہونے کے بعد 10 مقامات سلوک طے کرنے لازم ہیں. 10 مقامات سلوک طے کرنے, آواز آ رہی ہے نا سب کو, 10 مقامات سلوک طے کرنے لازم ہیں. اس میں 9 مقام تسلیم ہے, مقام تسلیم. حضرت نے فرمایا اس مقام پر آ کر آدمی صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے. صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تمام حجابات دور ہو جاتی ہیں. اب دیکھ لیں, وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں ابتدا میں ہم کہتے ہیں وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب آخرت پر یقین اگر مکمل ہو تو کیا کسی عمل پر انسان پیچھے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. تو کوئی قصور ہوتا ہے نا, تبھی تو رہ جاتا ہے. تو جتنا جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اتنا اتنا اس کے تسلیم کی چیز بڑھتی رہتی ہے. اس کے حجابات, تو ان کے حجابات کیا ہے؟ سب سے پہلے تو گناہ ہے, تو اس سے توبہ ہے, مقام توبہ پہلے ہیں. پھر اس کے بعد نیت کا نہ ہونا ہے, یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. بہت سارے اچھے لوگ کام کرتے ہیں, لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن نیت کے بغیر, تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اس اچھے کام کا لیکن ثواب نہیں ملتا. ملتے ہیں ثواب نیت کے بغیر؟ آئی نہیں ہو گیا. ہاں, تو نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا. آئی تو اس وجہ سے پہلے جو ہے نا وہ یعنی پہلے تو گناہوں سے چھٹکارا ہو گیا مقام توبہ کے ذریعے سے. یہ سلوک کا مقام ہے, شعوری توبہ. ایک غیر شعوری توبہ ہوتا ہے, ایک شعوری توبہ ہوتا ہے. غیر شعوری توبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بس کہ مجھ سے جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تو مجھے معاف کر دے. یہ غیر شعوری توبہ ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میں کس چیز توبہ کر رہا ہوں. لیکن جس توبہ چیز سے وہ توبہ کر رہا ہے اس کو پتہ ہو اس کا کہ میں فلاں چیز سے توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, یہ شعوری توبہ ہے. تو غیر شعوری توبہ سے شعوری توبہ پہ آ جانا تاکہ دوبارہ نہ کرے, مقام توبہ. پھر اس کے بعد مقام انابت ہے. مقام انابت میں نیت ہے, مقام انابت میں ارادہ ہے, مقام انابت میں انتظام ہے, جو ایک کسی عمل کے لیے ضروری چیزیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے جی میں میٹرک میں جو ہے نا ایم بی بی ایس کر لیتا ہوں, یعنی مطلب ڈاکٹر بن جاتا ہوں, لیکن میٹرک نہیں کرتا, ایف ایس سی نہیں کرتا, تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ آپ کہتے ویسے گپ لگا رہے ہو, کیسے ڈاکٹر بنو گے اب جب تک آپ نے تو نے میٹرک نہیں کیا, تو ایف ایس سی میں نہیں جاؤ گے, ایف ایس سی میں نہیں کیا تو آپ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتے. تو اسی طریقے سے مطلب ایک ہوتا ہے تمنا اور ایک ہوتا ہے ارادہ. تو تمنا سے ارادے پہ آ جانا یہ مقام انابت ہے, کہ آپ باقاعدہ اس کے لیے کام شروع کر لے. اب کام میں آپ کو مشکل پیش آئے گا, اس مشکل میں ممکن ہے کہ آپ کی چیزیں کم پڑ جائیں جو آپ کے پاس ہیں وسائل, تو اس میں مقام قناعت ہے, تاکہ اس کے اوپر قناعت کرنا سیکھ لیں, حرص آپ کا ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد مقام ریاضت ہے, تو اس کی محنت کے لیے تیار ہو جائیں. پھر اپنے ان تمام غلط چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کی کوشش اور محنت ہے, جس کو تقویٰ کہتے ہیں, مقام تقویٰ. پھر مقام زہد, پھر مقام صبر, پھر مقام توکل, پھر اس کے بعد مقام تسلیم ہے. تو ان آٹھ مقامات سے گزر کر جب مقام تسلیم میں کوئی جاتا ہے, وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں, تو یہاں پر بھی بالکل وہی بات ہے. اور جب مقام تسلیم کے انسان مکمل کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد مقام رضا ہے, یہ آخری مقام ہے. اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, لوٹ جا اپنی رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے, وہ تجھ سے راضی ہے, تو اس سے راضی مقام رضا ہے, اور وہ تجھ سے راضی ہے, یہ اللہ پاک کی رضا ہے. اور اللہ جل شانہ کا ایک قانون ہے کہ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ مال دے گا. اگر آپ نے اللہ کے لیے عزت لٹا دی تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عزت مند بنا دے گا, قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ناممکن ہے ایسا ہو جائے. ہاں جی, کہ جب تو اپنا عزت قربان کرے گا اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے زیادہ عزت میں دے گا, اور جب جان دو گے تو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا. ولا تقول لما یقتل فی سبیل الاموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو اللہ جل شانہ کا نظام یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتا ہے. تو اب اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر, تو اللہ سے راضی ہو گیا, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو. اس حضرات نے فرمایا کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے یا نہیں, تو اپنے دل میں غور کرو کہ میں اللہ سے راضی ہوں یا نہیں. ہمارے گھر کی ایک خاتون تھی, کزن تھی میری, بڑی نیک خاتون تھی. وہ اکثر اس کی زبان پر ہوتا ہے, اللہ میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی ہو جا, یہ اس کی زبان پر ہوتا تھا. تو ہمارے گھر کی خواتین ان سے ہنستی تھی کہ کیا کہہ رہی ہو, اللہ سے تو راضی ہونے چاہیے. تو میں اپنے گھر کی خواتین کو روکتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں ان کو نہ چھیڑو, یہ صحیح کہہ رہی ہے. تم کہتی ہو کہ ان اللہ سے راضی ہونا چاہیے, اور وہ کہتے میں راضی ہوں. ہوں میں اور ہونا چاہیے میں فرق ہے. اگر تم کہتے ہو میں بھی راضی ہوں, تو پھر حسد کیوں ہے؟ اگر کوئی اللہ سے راضی ہو تو وہ حسد کر سکتا ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک سے راضی جو ہوتا ہے وہ پھر سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ راضی ہے. تو جب یہ جب وہ فوت ہو گئی, تو اس کی بہن نے اس کو خواب میں دیکھا. تو بہن اس سے خواب میں پوچھتی ہے, بہن یہ منکر نکیر سچ مچ آتے ہیں؟ ہاں جی, مطلب اس نے ہاں ہاں آتے ہیں, میرے پاس بھی آ گئے تھے, مجھے بٹھا دیا تھا, پھر کہا تم سے نہیں پوچھتے, چلو تم سو جاؤ. اور یہ واقعی حدیث شریف میں بعض لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں جی, اب یہ اس کے وہ والی بات ہے, میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہو جا. تو دنیا میں اس نے عمر پر یہی بات کی, میں تجھ سے راضی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ضرورت آئی اللہ میں بھی نصیب فرمایا. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ مقام رضا, جب مقام رضا حاصل ہو جاتا ہے, تو دیکھو اللہ پاک نے فرمایا, یا ایت النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور پس میرے جنت میں داخل ہو جا. یہ کمال کی بات ہے, جو اللہ سے راضی ہے اس کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے نا. اور دوسری بات وہ کیا کرے گا؟ اللہ کو حکم مانے گا تو بندگی ہے. تو بندوں میں داخل ہو جا بی آٹومیٹک رضا کے بعد, اور پھر جنت میں داخل ہو جانا یہ بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ سلوک اگر کوئی طے کر لے تو ان کو یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. یہ بکسر سے ٹائم پورا کر 5 منٹ. اچھا, جس قدر تشبیہ و تنزیہ کے درمیان فرق, اس قدر اسی قدر طریقت کے کفر اسلام کے درمیان فرق ہے. ہاں جی, جن لوگوں نے تشبیہ اور تنزیہ کو جمع کرنا چاہا ہے اور اس کو کمال سمجھا ہے, وہ تنزیہ تشبیہ کی قسم سے ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, حضرت تانوی حسن کا ایک ملفوظ ہے وہ بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا جو دنیا اور آخرت کو جمع کرنا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت کو جمع کرنا, وہ مجھ سے سن لے کہ بل ایسی حالت میں جیت دنیا کی ہوگی. اس حالت میں جیت دنیا کی ہوگی. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں, بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو حاصل کرنا پسند کرتے ہو, جو بعد میں آنے چاہیے اس کو چھوڑتے ہو. اب آخرت عاجل ہے یا عاجل ہے؟ وہ تو عاجل ہے. اور دنیا کیا ہے؟ عاجل ہے. تو جیت کس کی ہوگی؟ عاجل کی ہوگی نا. عمومی مزاج تو یہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جن نے دونوں کو جمع کیا وہ آخر میں دنیا دار ہو گئے. یہ بہاولپور یونیورسٹی آپ حضرات جانتے ہوں گے شاید, بہت اچھی جامعہ تھی دین کا جامعہ. ان کو جمع کر کے اس میں ہم دین اور دنیا کو جمع کرتے ہیں. باقاعدہ نعرہ کس چیز کا لگایا گیا تھا؟ اس میں دین اور دنیا کو جمع کریں گے. اور آج اب چلے جائیں کر پشاور یونیورسٹی میں, کراچی یونیورسٹی میں اور بہاولپور یونیورسٹی میں کوئی فرق نظر آئے تو بتا دینا. کوئی فرق نہیں, آج کل بالکل وہی ہے. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ جو حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے تشبیہ اور تنزیہ کو جمع کرنا چاہے اور اس کو کمال سمجھا, وہ تنزیہ بھی تشبیہ کی قسم کی ہے, جو ان کی نظر میں تنزیہ معلوم ہوتا ہے. ورنہ تشبیہ کی کیا طاقت ہے کہ تنزیہ حقیقی کے ساتھ جمع ہو جائے. اور اس تنزیہ کے انوار تنزیہ کے انوار کے غلبہ میں مزمل اور برباد نہ ہو جائے. بلے ہر جا شود مہر اشکارا سہارا جز نہا بودن چیارا. حضرت حق سبحانہ تعالیٰ بہ حرمت النبی و آلہ و الامجاد علیہ وآلہ وسلم والسلام اسلامی حقیقی کی حقیقت سے مشرف فرمائے. چونکہ مولانا بابو سفر کے لیے تیار تھے اس لیے چند کلموں پر اختصار کیا گیا. والسلام علیکم وعلی ملت. اچھا, یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ حضرت مجرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بات حضرت کا چونکہ بیان ہے تو اس پر ان کی باتیں تو سامنے آئے گی. حضرت نے شیعوں کے خلاف پوری زندگی گزاری, یعنی چونکہ اس وقت ان کا زور تھا تو خوب دلائل اور جوابات اور سارا. لیکن اہل بیت کی جتنی محبت حضرت کرتے تھے آدمی حیران ہو جاتا ہے. اس میں بھی دیکھو نا یہ آیا ہوا ہے. تو حضرت فرمات ملے جو دعائیں کرتے تھے, یا اللہ آل فاطمہ کے تحفیل میرے دعائیں قبول فرما دے, آل فاطمہ کے تحفیل میرے دعائیں قبول فرما. آج کل تھوڑا سا بھی انسان صحابہ کے حق میں باتیں شروع کر لے تو آل بیت کے خلاف ہو جاتے. حالانکہ عجیب بات ہے بھائی, آل بیت اور صحابہ میں کہاں اختلاف آ گیا؟ یہ تو سب ایک ہیں. کیا علی رضی اللہ عنہ صحابی نہیں ہے؟ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ صحابیہ نہیں ہے؟ کیا حسن حسین صحابی نہیں ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھ سے ایک عالم نے کہا, یعنی یہ کوئی ویسے وہ نہیں بات, ایک عالم نے کہا کہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یعنی کہ ہم نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے. میں نے کہا خدا کے بندے کیا کہتے ہو, کیسے عزیز زندہ باد کے نعرے لگائے؟ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ تو عالم ہیں. کہتے ہیں, میں نے کہا اگر اختلاف تابعی میں اور صحابی میں ہو جائے تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ کہتے صحابی کی مانیں گے. میں نے کہا حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے یا تابعی تھے؟ صحابی تھے. میں نے کہا یزید تابعی تھے یا صحابی تھے؟ تابعی تھے. تو میں نے کہا کس کی بات مانیں؟ کہتے اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں تھا. فوراً اس کو سمجھ آ گئی. یہ اصل میں واقعتاً ہمارے آنکھوں کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں. کہ ذرا جوش میں آ کر ہم اپنے ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. پھر ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے امام کہا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا بھلے آدمی عجیب بات تو نے کی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ میں نے 2 سال نہ گزارے ہوتے تو نعمان علاق ہو جاتا, یعنی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر تھے. تو امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ ہاں کہتا ہوں. میں نے کہا ان کو جب حرم شریف میں پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ موجود ہے تو ان کی خدمت میں گئے, کہتے حضرت مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تشریف لائیں, آئیے آپ مسجد پر بیٹھے, ہم پوچھیں گے آپ جواب دیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں, میں نے آپ کی باتیں سن لیے, آپ سے ہی جواب دے رہے ہیں, مجھے اس پر اطمینان ہے آپ جواب دے دیا کریں. تو میں نے کہا کہ جن کو امام صاحب اتنا عزت دے رہے ہیں تو کوئی بات ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا یہ پڑپوتا ہے امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ کا, تو آپ ان کو امام کہہ سکتے ہیں تو ان کو امام نہیں کہہ سکتے؟ میں نے کہا کون سی باتیں کر رہے ہو تم؟ تو آج کل یہ غلط فہمی ہے. ہاں جی, تو میرے خیال میں یہ مکتوبات شریف اس لیے بھی بہت بہتر ہوں گی یعنی ان کے بارے میں کہ کم از کم لوگوں کو کم از کم یہ ادب محسوس ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اختلاف اچھی بات ہے لیکن مراتب کا خیال رکھنا, یہ تو حفظ مراتب جس کو ہم کہتے ہیں اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے. دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں, اب اس کے بعد تم کون ہو؟ سید شباب اہل جنہ جن کے بارے میں فرمایا, تم کون ہو اس کو اس چیز سے علیحدہ کرنے والے؟ ہاں وہ تو اللہ پاک نے ان کو مقام دیا ہے. ہاں جی, تو یہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ جب انسان جوش میں آتا ہے تو جوش میں پھر ہوش ختم ہو جاتا ہے. تو ان حضرات کی یہ بات تھی کہ ہوش میں بھی ہوتے تھے جوش میں بھی ہوتے تھے, جوش بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا ہوش بھی اللہ کے لیے ہوتا تھا, اور ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہوتی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وسرنا ولا تسر علينا واردنا واردنا. یا اللہ اس مدرسے کو آباد فرما دے, آباد کرنے والوں کو آباد فرما دے. یا اللہ اس کے اندر جو علم کا چشمہ بہ رہا ہے یا اللہ اس کو یا اللہ قیامت تک یا اللہ چلائے رکھ, اور یہاں سے جو فیضاب ہے ان کو بھی یا اللہ چشمے بنا دے. یا اللہ العلیم تو اپنے فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا, اس کے پھر ناراض نہ ہوں. یا اللہ ہمارے ظاہر باطن سب کچھ اپنے رضا کے لیے کر دے. یا اللہ العالمین ہمیں ان یا اللہ العالمین اور اعمال پر لے آئے جو تجھے پسند ہیں, اور یا اللہ تیرے بھی پاسم کے سنت ہے تجھے پسند ہے, یا اللہ ان سنتوں کے اوپر یا اللہ ہمیں لے آ, اور یا اللہ قبولیت کے ساتھ ہمیں یہ نصیب فرما دے. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله.